لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یہ بہت اہم فضیلت اور بہت بڑی فضیلت جنت میں ٹھکانہ جنت میں اس کا مقام دیکھ لینا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں بھی نصیب ہوں گی قیامت کے دن قرب بھی ملے گا اور اللہ کی رحمت سے داخل جنت بھی ہوگا اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص ابتدان کسی خاص ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب ہے قبلہ کیسے ہے خیریت
الحمدللہ رب
العالمین ماشاءاللہ بہت حشاش بشاش آج ویسے بھی حشاش بشاش رہتے ہیں اللہ اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے آج جب یہ ہوتے تو میں کوشش ہم دونوں مل کر یہی کرتے ہیں کہ کچھ عقیدے پر گفتگو کر لی جائے اور عقائد کے حوالے سے بطور خاص بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برسوں سے علماء انہیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کتابوں میں ان کے دلائل موجود ہیں اور مسلمان اس پر قائم اور وہ عقیدہ بنائے ہوئے رکھتے ہیں لیکن کبھی بیچ میں ایسا معاملات بھی آ جاتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے کبھی ادھر سے کچھ سن لیا کوئی ادھر سے آواز تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں اچھے خاصے لوگ بھی کچھ وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص عذاب قبر سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے عذاب قبر سے متعلق عقیدہ ایک مسلمان کا وہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ عزیز اس پر ہم گفتگو کریں گے اور بلا تمہید بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع اور اسی سوال کے جواب کی طرف اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے جی کیا فرماتے ہیں ایک مسلمان کا عذاب قبر سے متعلق نظریہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عقیدہ ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اقوال اور ان کے افعال کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور ہمارے اسلاف جو نظریات اور جو عقیدے بیان کرتے ہیں اس کے ادلہ یعنی ان کے دلائل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہوتے ہیں عذاب قبر کا جو عقیدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہو یا اپنی طرف سے بیان کر دیا گیا ہو بلکہ اس کے جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور تسلسل کے ساتھ موجود ہیں اسی لیے ہمارا یعنی آئمہ اہل سنت کا اور جو عوام اہل سنت ہے ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عذاب قبر کا جو منکر ہے جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے بددین ہے
گمراہ
ہاں اور اس حوالے سے واضح طور پر ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ ان عذاب القبر حق کہ بے شک عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس حوالے سے یعنی جو ہمیں آیات نظر آتی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے لیے عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے, اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب یہ دیا جاتا ہے, اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال سے بچنے کا حکم دیا کہ جن سے عذاب قبر ہوتا ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے تو میں چند آیتیں, ویسے تو بہت ساری آیتیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں, میں مشہور دو تین آیتیں اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذاب قبر یہ حق ہے اور عذاب قبر یہ ہوتا ہے. سورہ مومن کے اندر جس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں, 24ویں پارے میں یہ سورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آیت نمبر 45 میں اور آیت نمبر 46 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب, کہ فرعون کے گھرانے کے اندر سے قوم فرعون میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے, تو فرعون نے ان کو سزا دی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جتنی بھی برائیاں کی ہوئی تھی, جو مکر و فریب کیا ہوا تھا, اس کی برائی سے اس شخص کو بچا لیا, اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. یعنی فرعون اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا, وہ دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے, جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا, اور پھر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, کہ یہ لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں.
اچھا,
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو, بڑے عذاب کے اندر داخل کر دو. علماء ارشاد فرماتے ہیں, مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو صبح و شام عذاب پر آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے, یعنی آگ میں یہ جلائے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے, وہ آگ کا عذاب ہے کہ جس میں ان کو صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب قبر ہے جس کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا ہے اور آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عذاب قیامت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب جو ہے یہ فساق کے لیے, کفار کے لیے موجود ہے, اور وہ عذاب قبر کی صورت میں ہے.
جی, اسی طریقے سے پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ساری وعیدیں یا وہ چیزیں, یہ جب حساب کتاب, ایک سوال ہے, اور اس سوال کو جو لوگوں کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا ایک عام سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب حساب کتابی قیامت کے دن ہے, قیامت کے دن ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا کہ یہ جنتی اور یہ دوزخی, ٹھیک ہے؟ تو قبر کے اندر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا, قبر میں بھی سزا ہوگی, یہ ایک بات جو عام لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے, اور وہ سامنے والا بھی کہتا ہے ہاں یار یہ بات. میں چاہوں گا جہاں دلائل یہ کنٹینیو کر رہے ہیں, اس ساتھ ساتھ اس ان چیزوں کے تھوڑے سے,
پہلے تو میں وہ اپنے ایک جو دلیل ہے اس کو عرض کر دوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِن مَن حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. یہ ایک تذکرہ ہے پورا اہل مدینہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے, منافقین کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محبوب, آپ ان کو نہیں جانتے, یعنی اپنے طور پر آپ نہیں جانتے, ہم جانتے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ, ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے. وہ دو عذاب کون سے ہیں؟ ایک دنیا کے اندر وہ عذاب کے جو جنگ کی صورت میں ان کے اوپر آیا, اور دوسرا وہ عذاب کے جو قبر میں ان کو دیا جائے گا. ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر اس کے بعد یہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. یہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ یہ بڑا عذاب جو ہے قیامت کا عذاب ہے. تو اس سے پہلے ان کو دو مرتبہ عذاب دیا گیا, ایک عذاب دنیا کے اندر کی جنگ کی صورت میں ہوا اور یہ جو ہے مارے گئے یا جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے, اور دوسرا عذاب عذاب قبر کی صورت میں ہوا. آگے مزید اس حوالے سے ادلہ اور دلائل موجود ہیں, لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے سوال یہ کیا ہے درمیان میں کہ جب عذاب قبر ہو گیا تو قیامت کا جو عذاب ہے اس کا کیا معنی رہے گا, یعنی قیامت میں ہی عذاب دیا جائے گا تو عذاب قبر کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, اور مومن کا یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، دیکھیں ایمان لے کر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی عمومی طور پر اگر ہم غور کریں تو عقلی طور پہ ہمیں بعض اوقات دلیل نہیں ملتی.
اچھا
لوجیکلی وہ ہمیں دلیل ملے گی نہیں، ہوگی ضرور اس کی لیکن وہ ملے گی نہیں. اگر بالفرض نہ ملے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مومن قرآن و حدیث کو اس بنیاد پہ رد کر دے گا؟ یعنی اگر اس کی عقل اس کی لوجک کو تلاش نہ کر سکی، وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن اس کا انکار کر دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بلکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے.
ٹھیک ہے،
جب قرآن و حدیث سے ایک چیز ثابت ہو گئی تو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو عذاب دے گا وہ اشد العذاب ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے. اور بندہ جب قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو قبر کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. گویا کہ قبر کے اندر بندہ جب داخل ہو گیا تو وہ آخرت کے اندر داخل ہو گیا. اب یہاں پر اس کا عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. اگر نعمتیں ملنی ہیں تو یہاں سے نعمتیں ملنا شروع ہوئیں، لیکن قبر کا جو عذاب ہے یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اب قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے عذاب کے مقابلے میں اس کو بڑا عذاب دیا گیا، بلکہ بڑا عذاب اس کو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا. اچھا یہاں پر دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات یہ کہ وہ شخص کے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا،
اچھا
تو چونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس کا ایمان سلامت رہا بالآخر اس نے جنت کے اندر جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ ایمان سلامت ہوگا تو احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو جس کا ایمان سلامت ہے اس نے جنت کے اندر جانا ہے. اب جس کو عذاب قبر دیا گیا، مومن ہے اور اس کو عذاب قبر ملا ہے، تو احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ عذاب قبر اس کو قیامت کے عذاب کے لیے کفایت کر جائے گا. یعنی مومن کو اس کے گناہوں کی سزا یہ قبر کے اندر دے دی گئی، تو بہت سارے مومن وہ ہوں گے کہ اب قیامت کے دن وہ بالکل آرام سے، یعنی ان کو اب قیامت کا عذاب نہیں دیا جائے گا. ہاں جن کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نہ ہوئی، تو پھر قیامت کے دن اس کو عذاب یہ الگ سے دیا جائے گا. لیکن جو کفار ہوں گے ان کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہاں پہ قبر میں عذاب دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا. اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس مرقد سے، اس خوابگاہ سے اٹھا دیا، من مرقدینا، کس نے اٹھا دیا ہمارے اس خوابگاہ سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر عذاب قبر ہوتا تو یہ قبر کو خوابگاہ کیوں کہتے ہیں؟ خوابگاہ تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ بندہ آرام سے رہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر یہاں تو چلے ابھی اے سی لگے ہوئے ہیں، اگر یہ اے سی بند ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کھلے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی گرمی سی لگ رہی ہے، تو ایک سختی ہمارے اوپر ہوئی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اسی گرمی کے اندر باہر نکلیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بڑی سختی کے اندر ہم آ جائیں گے، ایک چھوٹی سختی سے بڑی سختی کی طرف ہم چلے گئے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یار اس سے بہتر تو ہم اندر تھے، یعنی وہ جو چلچلاتی دھوپ ہے جس میں ہمارے پاؤں جل رہے ہیں، لو لگ رہی ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ اندر کی جو ہلکی پھلکی گرمی تھی اسے ہم سہ لیتے. تو اسی طرح جو قبر کا عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ایسا ہی ہے کہ جب ان کو عذاب، وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ہم عذاب کے، قبر کے عذاب کے اندر تھے، تو ہمیں اس خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. تو ایسا قرآن پاک کے اندر اور مقامات پر بھی موجود ہے.
یعنی وہ بعد والی کیفیت کو وہ کہیں گے کہ یہ زیادہ سخت ہیں، سخت سے بنسبت جو پہلے تھی.
وہ تو خوابگاہ ہو گئی، ہم باہر بھی مثال دے رہا ہوں کہ باہر چلچلاتی دھوپ ہے، تیز دھوپ ہو رہی ہے، اور اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی نہیں چل رہی مثال کے طور پر، تو ہم یہاں پریشان ہو کے باہر نکلے، لیکن باہر نکلے تو پتا چلا کہ وہاں تو پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہماری، تو ہم کہیں گے اس سے بہتر تو کیا تھا اندر ہی بیٹھے رہتے. تو اسی طرح یہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے کہ عذاب قبر ایسا،
قیامت کا ایک اپنا منظر جس کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں ایسی آیات مبارکہ.
جی بالکل،
تو صحیح ٹھیک جی. مزید کچھ اس پہ،
مزید اس حوالے سے دیکھیں کہ احادیث طیبہ کے حوالے سے تو اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ عذاب کا تذکرہ ہر ایک کے لیے موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، وہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل تھا. یہ چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے لیکن یہ بچے نہیں. ان میں سے ایک تھا کہ جو شاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، دوسرا وہ تھا کہ جو چغلی کیا کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ ٹہنی منگوائی اور اس کو توڑ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبر پر ایک ایک حصہ لگا دیا، اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. یہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح اور احادیث طیبہ موجود ہیں. علماء نے اس حوالے سے لکھا کہ اس باب کے اندر یعنی عذاب قبر پر متواتر حدیثیں ہیں، تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارے آئمہ نے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، ان تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ عذاب قبر حق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے، عذاب قبر حق ہے اور اہل قبور سے، قبر والوں سے سوال کرنا یہ بھی حق ہے، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا، یہ بات ثابت ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال او مضل، یعنی عذاب قبر یہ حق ہے اور اس کا انکار وہی شخص کرے گا کہ جو گمراہ ہوگا یا گمراہ کرنے والا ہوگا، وہ عذاب قبر کا انکار کرے گا. ورنہ ہمارے اسلاف سلفن خلفن جو ہے اس بات کو بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر کے اندر سوالات یہ کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے کی حفاظت فرمائے. ویسے تو اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی ایک مستقل کتاب ہے اثبات عذاب القبر، آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، عربی زبان میں یہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے، کہ جس میں آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عذاب قبر یہ ہوتا ہے، اور اس پر آپ نے آیات اور احادیث طیبہ یہ ذکر فرمائی.
کیا بات ہے، یعنی اس پر بہت سا کلام، بلکہ پورے پورے علماء نے اس کتابیں لکھی ہیں. دارالعلوم اہل سنت نے بھی ایک بہت بڑا تفصیلی فتویٰ ہے، اور اگر ناظرین آپ چاہتے ہیں اس فتوے کا مطالعہ کریں تحریری طور پر، اگر آپ کو اس پر بھی مواد چاہیے تو انشاءاللہ ولدید آپ دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی اور دارالافتاء اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی، یہ دارالافتاء اہل سنت کا یہ ایک ہی آفیشیل پیج ہے، دارالافتاء اہل سنت کے نام سے ہی ہے، اور آپ جب اس وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ولدید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر دارالافتاء اہل سنت کے ہی مفتیان اکرام کی ایکٹیویٹی اور ان کے یعنی شرعی مسائل کے کلپس ہوں گے، تحریری فتاوی جات ہوں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ ولدید وہاں پر ملیں گے. آج کل یہ بھی ہے احسان صاحب کہ بس جلدی مل جائے، یہ ہے جیسے جواب بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی لوگ واٹس اپ کرتے ہوں گے
بہت کرتے،
پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں،
اس کے بعد کیا کہتے ہیں،
جواب مانگتے ہیں اگر تھوڑی دیر ہو جائے.
جی بالکل مانگتے ہیں.
اچھا اچھا،
لیکن بہرحال وہ ان کی دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنے والا، جس کو کیا گیا،
جی جی،
جس کو بھیجا گیا، اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ حدیث پاک بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی حاجتیں، جس کو اللہ تعالی نعمت دیتا ہے اس سے بندوں کی حاجت کو متعلق کر دیتا ہے.
جی،
اور وہ رقم کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو مالدار بنایا اور لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیں کہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، منصب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے نعمت اور لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے، اور جب تک وہ بندہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں، ورنہ پھر اس کے بعد وہ نعمتیں اس کے پاس نہیں رہتی. تو جن کو اس طرح کے میسیجز سوال کی صورت میں آتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ لوگ ان سے دینی مسائل کو پوچھ رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا ہمارے دور کا شفیق بھائی، کہ واٹس اپ ہے، بالخصوص واٹس اپ جو ہے یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ اس میں یعنی جو بندہ یعنی بالکل آسانی کے ساتھ ہر چیز ہو جاتی ہے. تو اب ایک دفعہ سوال بھیج دیا، اب سوال بھیجنے کے بعد प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, इस तरह करके करके वो भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो और फिर दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ों के नंबर ये आम हो जाते हैं, जैसे मेरा अपना नंबर है ये आम हो गया, बहुत सो तक पहुंच गया। अब इतने व्हाट्सएप आ जाते हैं बाज़ औक़ात के उनका जवाब देना ये मुमकिन नहीं होता। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जवाब दे दिए जाते हैं, बहुत दफ़ा जवाब नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए अगर आप किसी भी आलिम दीन को, किसी भी मुफ्ती इस्लाम को मैसेज करते हैं या आप व्हाट्सएप करते हैं या आप कॉल करते हैं, अगर आपको उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता तो आप हुस्ने ज़न उनके साथ कायम रखें। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे किसी का सवाल आया, अब उसके नीचे और सवालात की लाइन लगी हुई, अब काम में मसरूफ हो गए खोल के, थोड़ी देर के बाद फिर देखा जब व्हाट्सएप तो पता चला कि ऊपर एक और लाइन दोबारा लग चुकी है और उनके सवालात नीचे जा चुके हैं। तो अब इतना मुमकिन नहीं होता कि हर एक को जवाब दिया जा सके। तो फिर आप इसों के साथ उसने जन रखा करें कि उन्होंने का जवाब नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ बिल्ला वो तकब्बुर कर रहे हैं या उनके बारे में आपको ऐसा गुमान रखें, बल्कि अच्छा गुमान रखा करें कि मुमकिन है कि अपनी मसरूफियात की वजह से वो जवाब ना दे।
सीखने के मौके भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल ताले सुन्नत हैं, दारुल ताले सुन्नत के 3 नंबर हैं
जी,
और जाहिर है वो एक अपने औकातकार के अंदर उनको चलाया जाता है। तो अगर आदमी इस तरीके से थोड़ा सा अपना वक्त भी निकाले, माशाल्लाह ये 3 नंबर आप इसकी तस्वीर आप ले लें और माशाल्लाह ये बिल्कुल वाजे करके 3 नंबर जो है वो
बहुत बड़ी नेमत है। असल में ये दावत इस्लामी का एक फैजान है, अमीर सुन्नत की एक तरबियत है कि लोग शरई मसाइल पूछने की तरफ रागिब हैं।
माशाल्लाह,
ये बहुत बड़ी बात
बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी बात है कि लोग चाहते हैं कि शरई मसाइल पूछें, और इस जिनसे सवाल किए जा रहे हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर वाकई वो जवाब देने के काबिल हैं, सही जवाब दे सकते हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वही है कि सवाल करने वाले को भी फिर इस हवाले से थोड़ा सा सब्र और इंतजार ये करना चाहिए।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। हजरत सवालात का तो तादाद बन चुका है, मैसेजेस भी इतने, कॉल्स भी बहुत ज्यादा। पहले कुछ कॉल्स लेते हैं जी। आप चलाइए।
आसिफ मदनी कसूर पंजाब पाकिस्तान से कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ अतराफ में कुरान पाक की बाइंडिंग करने वाले मसाजिद में आते हैं और खुद ही कुरान पाक वहाँ से निकालते हैं और स्पीकर खोलकर उसका चंदा करते हैं कि कुरान पाक हैं इतने हैं तो इतने पैसे चाहिए, तो इस तरह वो पैसे वगैरह इकट्ठे होते रहते हैं जबकि किसी के साथ कोई रेट वगैरह फिक्स नहीं किया होता। तो इस वाले से रहनुमाई फरमाई जाए कि इस तरह उनका करना कैसा।
ठीक है, दूसरी कॉल भी चला।
एक शख्स है, वो मजदूर है, उसका वालिद फौत हो गया, जमीन उसकी विरासत की है, उसके कजन ने उससे छीन ली है, उसने आगे सेल कर दिया है, जिसने खरीदी है उसने उस जगह पर दर्द बनाया है, मदरसा बनाया है, क्या वो जायज है या नाजायज है।
अल्लाह अकबर जी, दोनों सवाल लेते हैं। पहला सवाल, ये कराची में भी होता है और पंजाब में तो बिलकुल होता है, क्या कहते हैं?
ये जायज नहीं है। असल में अव्वल तो इस तरीके से कि पहली बात तो खुद साहिल ने कह दी कि कुछ तय नहीं होता इसके अंदर, यानी उजरत तय करना, अगर कोई काम करवा भी रहा है तो वो उजरत तय करके काम करेगा।
ठीक है,
अब करते ये है कि ये कुरान पाक निकालते हैं और उसकी बाइंडिंग करते हैं और उसके बाद फिर ऐलान करना शुरू कर देते हैं, लोगों से चंदा वसूल करते हैं, तो ये शरअन जायज नहीं है। जैसा कि इसकी एक और मिसाल कि अब जैसे जो गाड़ियां होती हैं, हम किसी भी स्टॉप पर खड़े होते हैं, सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो वहां पे लोग आके, बच्चे और बच्चियां जो होती हैं वो आके पानी डाल के उसको साफ करना शुरू कर देते हैं।
जी जी जी।
और फिर इसके बाद वो पैसे मांगते हैं और वो उसकी उजरत एक तरह से मांग रहे होते हैं, तो ये भी जायज नहीं होता उजरत के तौर पर उन्हें देना। ये एक अलग बात है कि वहां पे लोगों के जो रवैये होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी देखें, किसी भी साइल को जो सवाल करने वाला है, जिसने आपसे मांगा है, अगर वो पेशावर है यानी प्रोफेशनल है तो उसको देना नहीं चाहिए, एक अलग बात है, ये एक अलग मैटर है। दे उसको कि जो जरूरतमंद और हाजतमंद है, लेकिन कभी भी किसी साइल को, किसी भी सवाल करने वाले को, किसी भी फकीर को झिड़कना नहीं चाहिए। झिड़कने से मना किया गया, वह अम्मा साइल फला तनहर, सवाल करने वाले को हम झिड़के ना, डांटे डपटे ना, आप प्यार और मोहब्बत के साथ उनको मना कर
दें। क्या करें, दो तरह की बातें मुसाब आप बजा फरमा रहे हैं कि ठीक है उसके साथ तय नहीं हुआ और उसने आके गाड़ी का शीशा साफ कर दिया, अब या तो उसने इतना वहां पे स्प्रे लगा के जो है ना वो सर्फ डाल दिया, कुछ पानी डाल दिया, अब आप गाड़ी चला भी नहीं सकते, अब आप कुछ देर रुकेंगे कि यार ये साफ कर ही ले। उसके बाद जो देने वाले होते हैं उनका भी एक थोड़ा सा दिल कुछ कभी गुस्से में आ जाएंगे, कभी नरम भी होता है। अब वो 10 रुपए अगर देते हैं इस अंदाज से,
تو کیا ہے اس میں؟ دیکھیں پھر صراحت کر کے دے دیں اس کی کہ یہ آپ کی اجرت کے طور پہ نہیں ہے کیونکہ یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے ہی آپ کی مدد کے طور پر آپ کو یہ رقم دے رہے ہیں.
دوسری بات جو آپ نے کہا جھڑکنا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سائل کو جھڑکنے کی ممانعت فرمائے گی، لیکن اگر وہ چھوڑے ہی نہ، ٹھیک ہے، اب بعض گاڑیوں کے دروازے پکڑ لیں، گاڑیاں کھول دیں، شیشوں کو پکڑ لیں اور یا دکان کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس گاہ کے ادھر کچھ اور اس کی مصروفیت چل رہی تو کیا انداز اختیار کریں؟
دیکھیں اپنا دفاع کرنا، اپنی چیز کا بچاؤ کرنا، اپنے سے تکلیف دور کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے،
ٹھیک ہے،
وہ جائز طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کو دور کر سکتا ہے.
صحیح.
لیکن یہ صورتیں ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
کہ جس کو ہم منع کریں اور پیار سے منع کرنے کی بنیاد پر ایسا نہ ہو جائے. بعض وقت ہے واقعی پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن بعضوں کا رویہ بہت خطرناک ہوتا ہے،
جھڑکنے کا،
ایسا جھڑکتے ہیں کہ دوسرا سامنے والا جو سن رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ ڈی ویلیو ہو جائے، خود جھڑکنے والا کہ جس سے مانگا گیا ہے، تیسرا بندہ کہے گا کہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ، یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا
ہے. اب یہ گاڑی میں بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اس کے شیشے بند ہے، اگر بالفرض اس کو کسی نے کہہ بھی دیا مانگا اس سے تو اب چلے اس نے نہیں دینا، تو اب اس کا یہ تو نہیں ہے بالکل شیشہ نیچے کریں، چار گالیاں دے دیں،
اس کے بعد اس کو منع کریں. یہ تکبر بعض کا تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ جھڑکے نا، آپ دینے سے منع کر دیں اور اس کو نہ دیں.
ماشاء اللہ. مصعب ایک سوال آ رہا ہے، یہ آپ نے بولا ہے متواتر حدیث، یہ کیا ہوتی ہے؟
متواتر حدیث یہ ایک حدیث کی قسم ہے کہ جس میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے زمانے سے لے کر جب تک حدیثیں لکھی جاتی رہیں اس وقت تک ہر زمانے میں اتنے افراد اس حدیث کو روایت کریں کہ عقلی اعتبار سے عادتاً عمومی طور پہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ ہو. یعنی اتنے افراد بیان کریں ایک ہی بات کو کہ ہماری عادتاً اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے جھوٹ کے اوپر.
جھوٹ پر صحیح.
ایک نے یہ بات کہی، دوسرے نے بھی وہی بات کہی، تیسرے نے بھی وہی بات کہی، چوتھے نے بھی وہی بات کہی، پندرہ دس پندرہ بندے افراد اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں، تو ہر کوئی کہے گا کہ یار سارے کے سارے تھوڑی جھوٹ بولیں گے، ایک طرح کی بات کر رہے ہیں.
عدد کے بھی
عدد نہیں ہے، بس کہ عادتاً عام طور پہ یہ لوگ
ایسا نہیں
ہو سکتا. تو ہر زمانے کے اندر اتنے افراد اس بات کو بیان کرتے رہے تو ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور بھی اس کی شرائط
اور
ہیں.
یہ جو تواتر والی حدیث ہے اس کا انکار کرنے کا کیا ہوگا؟
اس کا انکار کرنا عام طور پہ اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں حدیثیں، ایک متواتر لفظی ہوتی ہے، ایک متواتر معنوی ہوتی ہے. کہ لفظ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور معنی بعض اوقات معنی ویسے ہوتے ہیں. تو اس کی بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں اس کے انکار میں، کہ اس کے اندر بات جو ثابت ہوتی ہے وہ دین کی ایسی بات ہوتی ہے، ورنہ اس کا انکار جو ہے وہ گمراہی تک بندے کو لازمی طور پہ پہنچا دیتا ہے.
ماشاءاللہ. بہت سے سوالات آ رہے ہیں اور دارالعلوم سنت کا ناظرین حسن ہی یہی ہے، ہم موضوع شروع کرتے ہیں لیکن سوال کرنے والا تو اپنی مرضی کا یا اپنی درپیش جو اس کو سوالات ہوں گے وہی کریں گے. تو اسی سے ایک سوال ہے حسن صاحب، آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت خوبصورت انداز ہے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی چیزیں جو پرانی ہو گئیں تو اب ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں؟
مسجد کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو خاص کسی نے دی ہیں یا اس چیز کے خریدنے کے لیے رقم دی ہے، جیسے مثال کے طور پر پنکھا لگانا ہے، اب پنکھے کے لیے کسی نے رقم دی کہ بھائی پنکھا لگا لیجیے، کسی نے پنکھا ہی لا کے دے دیا، اب وہ پنکھا اس قابل ہو گیا کہ ایسا نہ رہا کہ چل سکے،
ٹھیک ہے،
استعمال کے قابل نہیں رہا، یا اور پنکھے آ گئے اور اس پنکھے کو سنبھالنے کی اب جگہ بھی نہیں ہے موجود اور وہ بعد میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی اب مسجد کے کام نہیں آ سکتا، تو پھر اس صورت میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مالک کی طرف لوٹ جاتی ہیں جس نے دی تھی. تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو آپ بیچ دیں اور مسجد کے کسی اور کام میں استعمال کر لیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اور دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مسجد کے لیے عمومی چندے سے خریدی جاتی ہیں، چندہ ہوا اور اس چندے کے ذریعے چیزیں عمومی چندہ ہوا مسجد کے کاموں کے لیے، مسجد کی چیزوں کے لیے، اور اسی میں سے وہ چیز خرید دی گئی تو اب یہ قابل استعمال نہ رہی، اتنی پرانی ہو گئی کہ اب استعمال نہیں ہو سکتی، یہ بیچی جائے گی، یعنی تین ڈبے والے کو بیچی جائے گی، کباڑی کو بیچی جائے گی. تو اس صورت میں جو وہاں متولی ہے ایسے معتبر لوگ ہیں تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے اس کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد کے اندر استعمال کریں.
یہ جو پہلا آپ نے کہا مالک, تو اب ناظرین کو یہی سوال, تو دوسرا سوال آگے یہی ہوتا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا جب بھی کوئی یہ والا مسئلہ ہم سے وقف کے متعلق یا اس کے متعلق, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک سے پوچھنا ہے, تو اگلا سوال آپ خود ہی بتائیں کیا کرتے ہیں لوگ, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں مالک کا ہے,
مالک کون ہے. دیکھیں اس میں بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے, یعنی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں نے دی ہیں, کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں چھپانے کا تو رواج کم ہی ہے, لوگ ظاہر کر کے عام طور پہ دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. اور بالفرض اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس کی حیثیت وہی ہو جائے گی کہ بیچ کر مسجد کے اندر ہی استعمال کیا جائے گا.
اچھا, اس کو پھر بیچ کر جو ہے وہ
مسجد کے, ویسے تو شرعی فقیر کی طرف جاتے ہیں, لوٹ کر لکتے کے آکام آ جاتے
جی آگے
ہوتا یہ کہ وہ شرعی فقیر کو دیتے ہیں, تو چونکہ مسجد کی چیز ہوتی ہے تو وہ بیچ کر مسجد کے اندر اس کی رقم دے دیتے.
ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ, اچھا وہ ہماری بات آگے چلتے چلتے, یہ قرآن پاک کے جو انہوں نے اعلان کر دیے بھائی کہ یہ قرآن پاک آئے مسجد میں, ہم نے اتنے قرآن پاک بنا دیے. اچھا دو تین مسجدوں سے ایسے کیس آئے, اعلان کرتے رہے اور قرآن جوڑ کے رکھ دیے سارے صحن میں. اچھا یہ لوگ اتنے چلاک ہیں, اس طرح کے بھی جو ایک گروپ ہے جو کام کرتا ہے, یہ کہیں گے نماز کے ٹائم, نماز سے ایک گھنٹہ پہلے آئیں گے, ٹھیک ہے, یا تو آپ ان کو بلائیں نا صبح 8 بجے آ جائیں اور 11 بجے کام ختم کر کے آپ چلے جائیں تاکہ نماز پڑھیں آرام سے. لوگ ایسے نہیں کریں گے, نماز کا کوئی بیچ میں وقت آ رہا ہوگا, اس کے پورے صحن میں مختلف قرآن پاک پھیلا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اعلان نماز میں اعلان, مائک پہ اعلان کہ آپ پیسے بھیجئے, اتنے قرآن پاک شہید ہیں, لوگ بےچارے جذبے اور ثواب کے لیے بھیجتے ہیں, پتہ چلا وہ سب کچھ پیسے لیے اور چلے گئے.
ہاں تو غلط ہے نا, نہیں دیں گے ان کو پیسے, ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے.
یہ انداز یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟
دیکھیں اگر مسجد کے قرآن, اول تو اس پر دو طرح کی باتیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس علاقے کے اندر قرآن دے رہے ہیں,
ٹھیک ہے.
ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر اتنے قرآن پاک دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اس کی حاجت نہیں ہوتی, الماریوں کی الماریاں بھر جاتی ہیں. تو اول تو قرآن پاک دینے والے کوشش یہ کریں کہ ایسے مقامات پر دیا کریں کہ جہاں پہ اس کی
ضرورت بھی ہو,
ضرورت بھی ہو. اور اگر کسی مسجد کے اندر اتنے قرآن ہو گئے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہو سکتے, بہت زیادہ ہیں, تو پھر یہاں قرآن پاک کے حوالے سے فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی اور مسجد کے اندر دیے جا سکتے ہیں. اچھا شہید ہو گئے ہیں, اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, تو اگر اس کی بائنڈنگ کروانا ممکن ہے تو کسی سے چندہ لے کے اس کی بائنڈنگ کروا لیں,
ٹھیک ہے.
ضروری تو نہیں کہ ایسے افراد ہی سے کروائی جائے, بائنڈنگ کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں, تو وہ قرآن پاک جمع کر کے اس کی بائنڈنگ کروا لیں.
بھیا الیکٹریشین کا اگر کام مسجد کے اندر نکلتا ہے, جو چلے وہ تو مسجد سے متعلقات کوئی ایسا کام ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی یہ تو نہیں کہتے الیکٹریشن آ کے پنکھے کھول لے اور چندے کا اعلان کرنا شروع کر دے, بھی میں نے 10 پنکھے کھول لیے ہیں, اب ان کے لیے آپ پیسے دے دیں. تو کمیٹی کسی کو لاتی ہے تو اس سے کام کرواتے ہیں, اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو یہاں قرآن پاک کے والے سے آپ اس اگر واقعی ایسے ہیں تو آپ ان کو نکال لیجئے. اب کوئی بندہ انشاءاللہ آپ کو کئی ایسے اللہ کے بندے مل جائیں گے, ہاں بھی آپ ان کو شہید جتنے قرآن پاک ہیں ان کے آپ جلدیں اور جو بھی پارے شہید ہیں آپ ان کو سیٹ کروا دیں, پیسے وہ دے دیتے. تو یہ کام تو بالکل آسان ہے, لیکن کوئی کرنے والا ہو تو میں مسجد انتظامیہ سے کہوں گا بالخصوص جو مسجد کے ذمہ داران ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آتا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے مفتی صاحب, یہ جو بھی موضوع چھیڑتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنی شکیں بیچ بیچ میں ہمیں یاد آنے شروع ہو جاتی ہے. بعض ایسے بھی ہیں وہ آ کے مسجد انتظامیہ سے کہتے ہیں دیکھیں ہم مسجد کی نا 3000 روپے کی رسید کاٹ دیتے ہیں. وہ آ رہا ہے قرآن بینڈنگ کرنے والے, 3000 کی ہم رسید کاٹتے ہیں, آپ ہمیں مسجد کے مائک اور یہ وہ سب چیزیں سہولت دے دیں کہ آج مغرب تک آپ کرتے رہے جو کرنا ہے.
کام اس طرح کرنا ناجائز ہے بالکل.
اللہ اکبر. تو جب بھی ایسا معاملہ ہو علماء سے ضرور آپ رہنمائی لیا کریں, اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. اور ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں, مسجد کی خدمت بھی نیکی, مسجد کو آباد کرنا بھی نیکی, مسجد کو بنانا بھی نیکی, مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے کوئی اچھی سہولیات مہیا کرنا, یہ بھی مسجد کی آباد کاری ہے, یہی مسجد کو آباد کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصعب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے جب کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت رہتی ہے.
یہ تو کفر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محتاجی ثابت کرنا ہے. یعنی ضرورت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کسی چیز کا محتاج ہے. تو اللہ الصمد, اللہ تو بے نیاز ہے, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں. ان اللہ غنی عن العالمین, اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین سے بے پرواہ, وہ غیر محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ غنی ہے, سب اس کے محتاج ہیں. تو یہ جملہ کفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب کو اس کی ضرورت ہے.
اللہ اکبر. یعنی کیسی کیسی چیزیں آدمی خود ہی کمنٹس کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا, وہ معاملہ ہو گیا. اچھا ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ نابالغ کو تحفے دے کر پھر انہیں سے واپسی لے لیں,
ٹھیک نہیں ہے. نابالغ ہو یا بالغ ہو کسی کو بھی تحفہ دیں تو ایک تو ہوتے ہیں موانع ہبا, یعنی جس کو دے دیا اب کچھ ایسی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں کہ اس کے بعد اسے لے نہیں سکتے,
نہیں,
وہ ایک الگ صورت ہے. باقی اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا ہے تو اس کو لینا یہ درست نہیں ہے. حدیث پاک میں اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسا کتا ہوتا ہے وہ کہہ کر کے چاٹتا ہے, اپنی ہی کہہ کو چاٹتا ہے, تو اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے, اور مومن کے لیے بری مثال نہیں ہونی چاہیے. تو لہذا تحفہ اگر کسی کو دے دیا تو پھر اس کو واپس ڈال,
یعنی بعض چیزیں وہ کہ جن کی وجہ سے تو واپس لینا جائز ہی نہیں ہے, لے ہی نہیں سکتا.
جی,
اور جہاں کچھ رخصت, یعنی رخصت ان معنوں میں کہ لے لیا لیکن گناہ ہونا ایک الگ بات ہے, اس کی اتنی مذمت بیان کر دی گئی کہ گویا کہ یہ کہہ چاٹ رہا ہے اور یہ کرنا, تو بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی مزید کال سنائے آپ, ایک ساتھ آپ دو تین کال دے دیں تاکہ اچھے کچھ سوالات شامل ہو جائیں.
تگیتار محمد امین اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب شفیق صاحب, آج ماشاءاللہ دارالخیر سنت اتفاق سے تقریباً پورا ہی دیکھنے کا موقع ملا, سعادت ملی الحمدللہ. آپ کی ہوسٹنگ مرحبا, بہت اچھا انداز یہ لگا ماشاءاللہ. یہ بلکہ شاید دارالفتا اہل سنت کے سلسلے کو بہت اچھا اور مضبوط کرنے کے لیے مجلس کا یہ اقدام تو مجھے بہت پسند آیا ماشاءاللہ, بہت اچھے. اور آپ کا انداز بھی بہت میٹھا پیارا, اور آپ کی جو آپس کی ڈسکس تھی وہ بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو نظر بس سے بچائے, بہت مزہ آیا ماشاءاللہ.
آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. رکن شورا جی امین صاحب تھے, اور یہ کیا کہتے ہیں آپ احسان صاحب, اس وقت کیا ہونا چاہیے, جس تعریف کو اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایک انداز ہونا چاہیے, کیا کرتی ہیں؟
بالکل حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی سے ہی آگے بڑھتے ہیں لوگ, اور جس کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ بولے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ دارالفتا اہل سنت کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے
ماشاء اللہ. آج صاحب ہم دعوت دیتے ہیں آپ اس کو پورا مسلسل دیکھا کریں, انہوں نے کہا میں نے آج پورا دیکھا ہے, تو یہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی اگر آپ اس میں ایسی کوئی چیز پائیں تو آپ وہ بھی ضرور کریں انشاءاللہ, ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اور قبلہ امیر اہل سنت کے جو ہماری تربیت فرماتے ہیں کس انداز سے ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, ہمیں بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید کال سنائیں.
مفتی صاحب آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اور آپ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں, اور حسان بھائی کی بھی کیا بات ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جزاک اللہ.
کیا بات ہے مفتی حسان صاحب, تو ماشاء اللہ. حضرت بہت سے یہ فیس بک پہ بھی ایسے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو, لوگ سلام بھی کہہ رہے ہیں,
علیکم وعلیکم السلام
ماشاء اللہ, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ اور پروگرام عقیدے کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ آپ سے کئی چیزیں اور بھی سیکھنی ہے, تو آپ بھی کوئی بتائیں کہ آپ کیا کیا کچھ ہے آگے کے کیا پلان ہیں.
دیکھیں انشاءاللہ سلسلوں میں سوالات تو شامل کیے جاتے ہی رہیں گے, باقی اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا ایک پروگرام ہے فرض علوم کے نام سے, تو اس میں میرا اپنا ایک جو موضوع تھا وہ عقائد اسلام ہی تھے.
اچھا,
تو عقائد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہمارے عقیدے ہونے چاہیے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, دیگر کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عقیدے کیا ہونے چاہیے, یہ فرض علوم کے اندر میرا ایک پورا ٹاپک موجود ہے, تو اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہمارے سلسلوں کے اندر
انشاءاللہ
ان کو بیان کیا جاتا رہے گا
ماشاءاللہ. آپ مدنی چینل کے ناظرین علماء حق علماء اہل سنت سے مربوط رہیے, مدنی چینل کے یہ پروگرام دارالافتاء اہل سنت, اس میں ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ مسائل پر, احکامات پر, عقائد پر گفتگو ہو, اور کچھ ایسے انداز سے گفتگو ہو جائے, اور میں ایک سوال ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں اس کو مزید اگر اس سے متعلقات ہیں تو ایک دو اور بھی جو ان سے پوچھنے کی کوشش ہوتی, تاکہ اچھی طرح ایک ناظرین کے بھی وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ بھی انشاءاللہ ملے گا. ایک سوال میں کر کے پھر سلسلہ ختم کرتے. کہتے ہیں نماز شروع کر دی اللہ اکبر اور پڑھ سنت رہتے, اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کوئی نیت تبدیل کر سکتے ہیں؟
نہیں, اب تو نیت تبدیل نہیں ہو سکتی. نیت جب ایک دفعہ کر لی تو وہی رہے گی. ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اب دوسری نیت کی تو پھر وہ دوسری نماز شروع ہوگی. سنت شروع کی اور اللہ نعوذ باللہ اس کو توڑ ڈالا تو اب دوسری نیت کریں گے تو پھر ایک الگ بات ہے, ورنہ بہرحال نیت اب چینج نہیں ہو سکتی اور نماز توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, باطل نہ کرو, یعنی ان کو شروع کر دیا تو اس کو ختم نہ کرو.
اس کے جو چلے میں مزید سوال بھی تھوڑا کھول دیتا ہوں, شاید ناظرین کہیں کہ جیسے کہہ رہے کہ عصر کے اندر آئے, اب عصر کی نماز پڑھنی ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ یہ ذہن بھی ہوتا ہے کہ غیر موقع سنتیں ہیں اور فرض ہم نے نیت کر لی اور نیت سنت کے طور پہ کی کہ میں سنتیں آئے اگرچہ غیر موقع تھا, اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کر لی, اب ہو رہا ہے کہ میں فرضی پڑھ لیتا ہوں چار, تو اب آپ نے بتایا نیت تبدیل نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے.
اب توڑیں گے تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا.
ہاں لیکن تو سنتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں کہ نہیں غیر موقع بھی؟
بالکل. دیکھیں اس پر تو میں تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں یہ ہمارے فرائض و واجبات کے لیے ایک فصیل کی ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہیں, ایک باؤنڈری وال کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ہمارے جو فرائض محفوظ رہیں گے, واجبات محفوظ رہیں گے اور شیطان وہ چھڑوائے گا تو اس کو دیر لگے گی. جس طرح کسی گھر کی فصیل ہوتی ہے, باؤنڈری وال ہوتی ہے, تو اس میں اگر وہ موجود ہو تو ڈاکو کو گھر میں پہنچتے پہنچتے دیر لگے گی, چور دیر میں پہنچے گا, اور اگر کھلا گھر ہو تو وہ جب چاہے آ جائے گا. تو اس لیے جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ایک گھر کی اندرونی حیثیت ہے, باقی جو نوافل اور سنن ہیں یہ ایک باؤنڈری وال ہے کہ شیطان ان کو چھڑواتے چھڑواتے بہت دیر لگے گی کہ وہ فرائض تک پہنچے. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ
یعنی جب اس پہ آپ کا عزم پختہ ہو گیا کہ میں نے سنتیں بھی نہیں چھوڑنی تو فرائض کی طرح تو تصور میں وہ کم ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ
وآلہ. نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ